الملائكة أن صلوا على محمد وآل محمد.
رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صلوات الله عليه وسلم. قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی سائے کریمہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں حکمت امیر المومنین علیہ السلام کے موضوع پر گفتگو چل رہی تھی. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہرحال ان چند دنوں میں صرف چند حکمتیں پیش کی جا سکیں، اور جو دو تین دن اور بچا ہوا ہے، لیکن ایک بہت بڑا خزانہ، ایک دریا ہے حکمتوں کا. اس کی ایک تعداد نہج البلاغہ میں موجود ہے، خاص کر لاسٹ میں جو چیپٹر ہے حکمت کا اس میں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ صرف وہیں آخر ہی میں ہے، خطبات میں بھی اور آپ کے جو خطوط ہیں اس میں بھی حکمت کے پوائنٹس اہم موجود ہیں، اور لاسٹ میں پورا چیپٹر ہی امام علی علیہ السلام کی حکمتوں کا ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، چونکہ نہج البلاغہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے وہ ان کا زیادہ، ان کی توجہ جو تھی نہج البلاغہ کو جمع کرنے پر، وہ امام علی علیہ السلام کے کلام کے حسن کو زیادہ توجہ دی، یعنی لٹریری پوائنٹ آف ویو سے وہ دیکھ رہے تھے، چونکہ خود وہ بہت ہی زبردست ادیب تھے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ، لہذا ادبی اور لٹریری پہلو سے امام علی علیہ السلام کے کلام کو وہاں پر جمع کیا. لہذا خطبے میں بہت سے خطبے کا کچھ حصہ لیا، باقی چھوڑ دیا. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ جو نہج البلاغہ میں آ گیا ہے صرف وہی امام علی علیہ السلام کا کلام ہے، اور بھی کتابیں ہیں، خاص کر حکمتوں کی کتاب ہے غرار الحکم. حکم یعنی وہی حکمتوں کی جمع، حکمت کی جمع حکم. غرار الحکم حکمت کے بہت ہی بلند اور اہم مطالب دو جلدوں میں چاپ ہوتی ہے، اس میں کئی ہزاروں کی تعداد میں، اس میں 400 کچھ حکمتیں ہیں نہج البلاغہ میں، لیکن غرار الحکم میں ہزاروں کی تعداد میں امام علی علیہ السلام کی حکمتیں موجود، جو انسان کی زندگی کے لمحے لمحے میں کام آنے والی حکمتیں. توجہ فرمائی آپ نے، میں آپ کو ایڈریس اس لیے دے رہا ہوں کہ میں بہت ہی محدود بیان کر سکتا ہوں، یعنی اپنی توانائی اتنی نہیں ہے اور وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے کہ جسے توفیق ہو وہ طلب کرے انشاءاللہ. بیان حکمت کا تھا، خود حکمت کے بارے میں عرض ہوا کہ کس طریقے سے حکمت حاصل کریں. عرض ہوا کہ جو طریقے ہیں اس میں ایک طریقہ جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ وسلم. خدا کے لیے اپنے آپ کو قرار دینا, اس مطلب میں پھر ایک مرتبہ آنے سے پہلے میں ایک اور امام علی علیہ السلام کی حکمت ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ حکمت حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اصول ہوں حکیم بننے کے لیے, اصول اب تلاش کرے. اصول سے یعنی کیا؟ یعنی ایسے قانون اور ایسے قاعدے اور ایسے فارمولے جو حق کے فارمولے ہیں, افراد کے پیچھے نہیں بھاگے. افراد صرف اور صرف معصوم ہستیاں وہ ہیں کہ جن کی ہر بات کو ہمیں خاموشی سے بغیر کسی چوں اور چرا کے, بغیر کسی سوال کے قبول کر لینا, کیونکہ معصوم ہے. اس کے علاوہ انسان کے پاس نظریہ حق کا معیار ہونا چاہیے, اصول ہونا چاہیے. زندگی, اپنی زندگی گزارنے کے لیے, زندگی سمجھنے کے لیے, زندگی کے راستوں کو سمجھنے کے لیے. لہذا بہت ہی خوبصورت, یعنی یہ وہ اہم اور خوبصورت حکمتوں میں سے ہے کہ اگر اس کو انسان اپنی نظروں کے سامنے رکھے, اس کو لکھ کے کسی طریقے سے اپنے قریب رکھے, اہم چیز ہے. فرمایا کہ اعرف الحق, جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اعرف الحق فاعرف اہلہ, حق کو پہچانو, حق کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانو, صاحبان حق کو. بات مشکل تھی, تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں بچوں کے لیے, آپ سمجھ گئے انشاءاللہ. حق کو پہچانو یعنی کیا؟ یعنی افراد کے ذریعے سے حق کو نہیں پہچانو, حق کے ذریعے سے افراد کو پہچانو. لوگوں کے ذریعے سے حق نہیں پہچانو, حق کے ذریعے سے لوگوں کو پہچانو. ہمارے برادران اہل سنت کی ایک سب سے بڑی مشکل کیا رہی ہے؟ انہوں نے افراد کے ذریعے سے حق کو پہچاننا شروع کر دیا. ممکن یہ مشکل ہمارے یہاں بھی کبھی آ جائے کسی جہت سے. یعنی ابتدائی جو بنیادی مشکل بنی ہے, جو فاصلہ ہوا ہے, وہ کیا ہے؟ حق کے ذریعے سے افراد کو نہیں پہچانا, افراد کے ذریعے سے حق کو پہچانا. یہ انسان, یہ رسول اللہ کے اتنا خاص صحابی, رسول اللہ کے ساتھ رہنے والا, یہ رسول اللہ کی زوجہ, یہ رسول اللہ کے فلاں اور یہ فلاں اور یہ فلاں, اتنا مقدس, بس یہ جو کہہ رہے ہیں وہی حق ہے. نہیں دیکھا کہ حق کیا تھا, پھر انسانوں کو پہچانتے. تو جو فرمائیں, یہ بہت ہی اہم حکمتوں میں سے ہے. اس کی ریڈ لائن جو ہے ائمہ علیہ السلام, اہل بیت علیہ السلام ہے, کیونکہ وہ حق کے سوا کچھ نہیں بولتے. اس کی سند ہے, امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے فرمایا کہ علی ادھر ہیں جدھر حق ہے, حق ہمیشہ علی, علی مع الحق والحق مع علی, علی ہمیشہ حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے, جدائی نہیں ممکن ہے حق اور علی کے. اللہم ادر الحق حیثما دار علی, پروردگارا جدھر بھی علی جائیں ادھر تو حق کو موڑ دیں, حق جدا نہیں ہو سکتا. لیکن وہاں جہاں اس شخصیت تک پہنچتے ہیں معصوم تک, وہاں ٹھیک ہے, وہاں افراد کے ذریعے سے حق کو پہچانے, لیکن اس کے علاوہ حق کے ذریعے سے انسانوں کی شناخت. شخصیتوں میں گرفتار نہ ہو جائے انسان, حق میں گرفتار رکھے اپنے آپ کو, کتنا ہی بلند مقام کیوں نہ ہو جائے. دیکھیں ہمارا یہ بیچ میں بات آ گئی, شاید بہت مناسب بھی نہیں تھا, عرض کرنے کا ٹائم بھی کم ہے, لیکن ایک جملے میں عرض کر دوں, ہمارا علوم نے اتنی ترقی کیوں کی ہے؟ اتنے زبردست علماء گزرے ہیں, شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ, لیکن ان کے بعد کچھ دن تک لوگ ان کی شخصیت میں گرفتار رہے کہ ان کی نظر کو کیسے رد کیا جا سکتا ہے, اتنے عظیم عالم کی نظر کو کیسے رد کر سکتے ہیں. لیکن نہیں, اگر وہی گرفتار رہ جاتے تو حق علم آگے ہی نہیں بڑھ پاتا. شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ, بڑی بڑی شخصیت ہے نا. لیکن ابھی آپ جائیں درس فقہ جب ہوتا ہے عوام میں نہیں, جب فقہ کا درس ہوتا ہے, اجتہاد کا جب درس ہوتا ہے, اس میں بیٹھ کے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہاں شخصیت کی عظمت اور احترام اپنی جگہ پر, لیکن یہ نہیں کہ وہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم اس کو تسلیم کرتے چلے جائیں. دلیل نحن ابناء الدلیل, ہم دلیل کے بندے ہیں, لہذا اگر دلیل سے رد ہو رہا ہے تو نہایت احترام کے ساتھ شیخ طوسی, شیخ مفید, شیخ صدوق, شیخ انصاری, علامہ حلی, حضرت خوئی رحمۃ اللہ علیہ, امام خمینی رحمۃ اللہ, سب کے نظریے کو, ان کا نظریہ یہ تھا, ان کی دلیل یہ تھی, میرا نظریہ یہ ہے, میری دلیل یہ ہے, باطل کر دیتے ہیں. تو جو فرما رہے ہیں اجتماعی اور سیاسی مسائل میں امام خمینی بہت ہی بابصیرت, لیکن فقہ میں اسی طریقے سے بہت ہی عظیم انسان تھے. لیکن فقہ کے میدان میں فقہ کی ترقی کا راز یہ ہے کہ انسان افراد میں گرفتار نہیں ہو, حق کا گرفتار, حق میں اسیر. توجہ فرما رہے ہیں, لہذا بہت ہی احترام کے ساتھ ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے, دلیل پیش کی جاتی ہے, نظریہ کو باطل کر دیا جاتا ہے. اسی سے علم فقہ, تشیع کا علم فقہ بہت بلند ہوا, واقعا بہت ہی بلند معیار پر آیا علم فقہ تشیع. خوب, بس یہ ایک حکمت امام علی علیہ السلام کی, کل جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے, اس کے پہلے بھی ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کی کہ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, حکمت اور تعلیم اللہ کی طرف سے اگر انسان کو چاہیے تو تقوی حاصل کرے. جتنا تقوی انسان کا بڑھتا چلا جائے گا ادھر اتنی ادھر پروردگار کی طرف سے علم و حکمت انسان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے, علم و حکمت ادھر سے خدا کی طرف سے آنا شروع ہو جاتا ہے. کل کی حدیث میں کہ 40 دن انسان اپنا اللہ کے لیے قرار دے, خالص اللہ کے لیے قرار دے, تو حکمت کا چشمہ انسان کے دل سے اور زبان سے ابلنا شروع ہو جاتا ہے ذات پروردگار کے لیے. یہ ماہ مبارک رمضان, اپنے آپ کو خدا کے لیے قرار دینا, اس کی مشق کرنا, اس کی تمرین کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مہینے میں ہم نے یہ کام کر لیا تو اس کے بعد ایک مہینے میں معاف ہو گئے, بالکل اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا, لہذا پھر 11 مہینہ پھر اپنے آپ کو آلودہ کریں تاکہ اگلے سال پھر جو ہے پاکیزگی کی نوبت آئے. یہ نہیں مطلب ہے, یہ ایک جو ہے ٹریننگ ہے, ماہ رمضان ایک ٹریننگ ہے, ایک مہینے کی ٹریننگ. جیسے ایک فوجی کو ٹریننگ دی جاتی ہے 2 مہینہ 4 مہینہ 10 مہینہ, اس کو زبردست قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ جب بھی ملک پر اور سرحدوں پر مشکل پیدا ہو تو نہایت ہی مضبوطی کے ساتھ وہ آ کے اس کا دفاع کرے. وہ 10 مہینہ ٹریننگ حاصل کر کے پھر ساری چیزیں بھول جائے, اور جب ملک پر حملہ ہوگا تو پیسے عام انسانوں کی, اگر وہ ہماری طرح عام انسانوں کی طرح سے رہے تو ملک کو نہیں بچا پائے گا. اس طریقے سے ماہ رمضان ہے, ایک مہینہ ٹریننگ دی گئی ہے, اور اس ٹریننگ کے دینے میں شیطان کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا, دور رہے تو ہے نا روایت, شیطان کے ہاتھ کو کمزور کر دیا, کوتاہ کر دیا گیا, زنجیروں سے باندھ دیا گیا. میں ابھی اپنے بندے کو ٹریننگ دے رہا ہوں تو کچھ نہیں کر سکتا, روکا ہے شیطان کو. ایک مہینہ اس کو مضبوط کیا گیا ہے, کیوں مضبوط کیا گیا ہے, تاکہ اس ایک مہینے کی ٹریننگ کے نتیجے میں اپنے آپ کو 11 مہینہ کم سے کم محفوظ رکھے, یعنی جب حملہ ہو ادھر سے شیطان کا, پھر دشمن کا اپنے اس مملکت پر, انسان کے اس مملکت پر جب حملہ ہو پھر شیطان کا, تو اس ٹریننگ کے نتیجے میں اس کو اپنے سے پچھاڑ دے, پیچھے کر دے, شکست دے دے. حج ایک ٹریننگ ہے, لیکن زندگی کی ایک بڑی ٹریننگ ہے حج, کہ ایک مرتبہ آ کر اپنے آپ کو جب اللہ کے محور میں آ کر تم نے طواف کر لیا, پتھروں کا طواف نہیں ہے وہاں پر, تو جو فرما رہے ہیں حجر اسود بھی پتھر ہے, پتھروں کا طواف کرنے نہیں آئے ہیں, یہ سب سمبل ہے. آئے ہیں کیا, آئے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے محور میں قرار دینے کے لیے. یعنی کیا, یعنی اس کے بعد ہماری زندگی کے ہر گردش اور ہر چکر اور ہر مومنٹ کا محور ذات پروردگار. توجہ فرما رہے ہیں, طواف بہت ہی بڑا عمل ہے, بہت ہی عظیم عمل ہے, لیکن اس کے فلسفے کی طرف متوجہ ہوں تو، ورنہ کیا ہے، ورنہ پہل کچل جاتا ہے، اتنے دھکے کھاتے ہیں، پسلیاں کبھی بعض بار ٹوٹ جاتی ہیں، بری طریقے سے انسان طواف سے جب نکلتا ہے اس صفوں سے تو اس کو جو ہے اسٹریچر کی ضرورت شاید ہو، تھکا ہوا ہے انسان. بعض وقت دیکھا ہے لوگوں کو واقعا حج میں، شاید آپ سے بھی سامنے ہوا، کہتے ہیں اگر میں، مجھے معلوم ہوتا، خود اپنی زبانی، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ حج اتنا مشکل ہے تو میں شاید سوچتا آنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ظاہر کو جب دیکھیں گے تو بہت مشکل ہے. عرفہ سے لے کے مشہر تک کا سفر طے کرنا قیامت ہے، لیکن اللہ کے عشق کی وادیاں طے کرنا یہ بہت ہی لذت بخش ہے. اگر عشق کے پروردگار کی وادیاں وہ طے کر رہا ہے تو پھر کوئی تھکاوٹ نہیں ہے. اگر اللہ کی ذات کے محور میں طواف کر رہا ہے فلسفے کو سمجھتے ہوئے، تو ایک طواف دو طواف کر کے وہ نہیں نکل آتا. سر روایات میں ہے کہ 360 طواف کرے، اگر اتنا نہیں کر سکتا روزانہ 10 طواف کرے. 10 طواف کرنے سے بھی انسان نہیں تھکتا. کیوں نہیں تھکتا؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو زیادہ ٹریننگ کر رہا ہے. جو جتنا زیادہ ٹریننگ کی ہوگا اتنی مضبوط ہوگا نا. ایک سپاہی اگر تھک جائے دو چار دن کی ٹریننگ میں کمزور ہو گیا، پیچھے کر دیا جائے گا. لیکن جو آخری مرحلے تک ٹریننگ میں پہنچ جائے گا کہ تم آؤ سے پیسہ لار، تمہیں کمانڈر بننا ہے، زیادہ ٹریننگ کی ہے، مضبوطی سے ٹریننگ کی ہے. طواف میں بھی کیا، اللہ کے محور میں رہنے کی ٹریننگ. یعنی کیا؟ یعنی یہاں سے واپس پلٹیں گے تو اب زندگی اللہ کے ارد گرد گھومے گی. کیوں؟ اس لیے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. بہت ہی خوبصورت اللہ کے لیے قرار دینا، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. سورہ حدید کی یہ ابتدائی آیت ہے، جس کے لیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان آیتوں کو آخری زمانے کے لوگ سمجھیں گے. سورہ توحید اور سورہ حدید کی ابتدائی آیتوں کو آخری زمانے کے لوگ سمجھیں گے. کیا؟ یعنی اللہ کے لیے ہو جانا. لہو ملک السماوات والارض وہو علی یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اور اس کے بعد هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم. اول و آخر ذات پروردگار ہے. حج کی ٹریننگ میں انسان کو یہ سیکھنا، ماہ رمضان اس ٹریننگ میں انسان کو یہ سیکھنا ہے کہ اللہ ہے، ذات پروردگار ہے. کس کا غلام، کس کا بندہ، کس کا اسیر تھا یہ انسان؟ اپنا. ابھی تک ماہ رمضان سے پہلے اے میرے پروردگار، حج سے پہلے میں صرف اپنا بندہ تھا، اول بھی میں تھا آخر بھی میں تھا. توجہ فرما رہے ہیں، میں اول بھی تھا میں آخر بھی تھا. تو کیا تھا؟ تو صرف ایک وسیلہ تھا. اول میں، میری آرزویں، اور آخر میں اپنی آرزوؤں تک پہنچنا. توجہ فرما رہے ہیں، اس نقطے پہ تھوڑا سا توجہ کر لیں، ٹائم کم ہے اس لیے بہت زیادہ وضاحت نہیں کر پائیں گے. اول خود میں ہوں، ادھر آخر میں میری آرزوؤں. پوری زندگی کا محور ہمارا یہ ہے کہ بہت ساری آرزوؤں ہمارے دل میں بھری پڑی ہیں. امام علی علیہ السلام کی حکمت پھر فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کے بارے میں بہت ڈرتا ہوں تم سے، میں دو چیزوں کے بارے میں تم سے بہت ڈرتا ہوں، اور اس میں ایک یہ ہے کہ تمہاری آرزوئیں بہت بلند نہ ہو جائیں. آرزوؤں کا طول العمل، آرزوؤں کا بہت لمبا ہو جانا انسان کو ایسے گرفتار کر دیتا ہے کہ اس سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. آرزوئیں بہت ہیں، جس چیز کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس وہ کیا آرزوئیں. جس چیز کو دیکھتا ہوں، جو چیز نظروں سے گزرتی ہے اس کی آرزو کرنے لگتا ہوں، ہے یا نہیں؟ جو چیز مجھے جذب کر لیتی ہے، اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہے، دل میں آرزو کر لیتا ہوں. بس میں اول میں خود ہوں، آخر میں میری آرزوئیں ہیں، مجھے آرزوؤں تک پہنچنا ہے. کیسے جاؤں؟ میں تو کمزور ہوں، میرے پاس تو طاقت کم ہے. میرے پاس صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا ایک ایسی طاقت کو لے آؤں وسیلہ بنانے کے لیے کہ جو بہت قوی ہو. خدا سے بڑھ کے کون قوی ہے؟ بس خدا کو وسیلہ بنایا. توجہ فرمائیں گے، بہت توجہ فرمائیں گے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے نہیں دیکھا اس انسان کو کہ جس نے اپنی ہوس کو اپنا خدا بنا رکھا ہے؟ پہنچنا اس کو اپنے اللہ، اپنے خدا تک پہنچنا ہے، لیکن وہ خدا کیا ہے اس کا؟ اس کی ہوس، اس کی آرزویں. کیا نہیں دیکھا تو نے، آیت ہے قرآن کی آیت یہ، کیا تو نے نہیں دیکھا انسان کو کہ جس نے اپنی ہوس کو، اپنے ہوا و ہوس کو اس نے اپنا الہ بنا دیا، اس کے سامنے سجدہ ریز ہے پورے وجود سے، اپنے زندگی کے 24 گھنٹے میں ہر لمحے میں اپنی ہوس کے سامنے سجدہ کیے ہوئے. یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ہوس کو پورا کرنا ہے. وسیلہ کیسے ہو؟ یہ میں ہوس تک کیسے پہنچوں؟ یہ پل کیسے کراس ہو؟ فاصلہ ہے اللہ کے ذریعے سے. اگر اللہ نہیں پورا کر رہا ہے اس مسئلے کو، مسجد سے نہیں پورا ہو رہا ہے، اگر حسینیہ سے نہیں پورا ہو رہا ہے، تو کسی اور سے. یعنی وسیلہ بنایا اللہ کو. وسیلے کا کام ہی یہ ہے. وسیلے کے دو کام ہیں، ایک ہی کہ وسیلہ جب آپ کو آخری مقصد تک پہنچا دیتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. بہت سے لوگوں آپ نے دیکھا ہے نا، عبادت، دعائیں دعائیں دعائیں، سجدے، عبادت، اور جب مقصد تک پہنچ گئے تو سب کچھ بھول جاتا ہے. کام بہت، بہانہ یہ ہوتا ہے نہیں کام بہت زیادہ ہے، فرصت نہیں ہے، اب حسینیہ میں نہیں آ سکتے. ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ اتنی دعائیں، میں تو بہت بزی آدمی ہوں نا، اپنے آپ کو بزی کر لیا ہے. کیوں، کہاں بزی کیا ہے؟ اپنی ہوس میں بزی کر رکھا ہے. پہنچا کہاں سے تھا؟ اللہ کو وسیلہ بنایا تھا، دعائیں کی تھی، بہت دعائیں کی تھی، اب پہنچ گیا ہے. اب جب پہنچ گیا ہے تو سب کچھ چھوٹ گیا. اللہ اکبر. توجہ فرما رہے ہیں. بس آپ جب گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، آپ پلین پہ جا کے بیٹھتے ہیں اپنے مقصد تک جانے کے لیے، آخر تک جانے کے لیے. اول آپ یہ ہے، آخر آپ کا مقصد ہے. جب مقصد تک پہنچ گئے تو پلین کو چھوڑ دیتے ہیں. حکمت یہی ہے، وسیلے کی حکمت ہی یہی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. اور جب اللہ کو وسیلہ بنایا تو اس کی بھی یہی، اگر صرف وسیلہ اللہ کو بنایا جائے گا تو جب مقصد تک انسان پہنچ جائے گا تو چھوڑ دیا جائے گا. اور بہت ہی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، بڑے اچھے بہانے کے ساتھ کہ میں اب بہت مصروف ہو گیا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں، چھوڑ دیا. دوسرا کام یہ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ کے دوسرا کام، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر ایک وسیلے سے کام نہیں پورا ہوتا تو دوسرا وسیلہ لے لیں گے. اگر یہ گاڑی مجھے نہیں پہنچاتی تو دوسری گاڑی لے لیں گے، وسیلہ ہے. لہذا اگر اللہ تمہاری مصلحتوں کی بنیاد پر اور ہماری مصلحتوں کی بنیاد پر اگر ہمیں ہماری آرزو تک نہیں پہنچا رہا ہے، جان رہا ہے کہ جب تم اپنی آرزو تک پہنچو گے تو کیا بنو گے، اگر تو نے نہیں پہنچایا پروردگار تو ٹھیک ہے، تجھے پھر بھی چھوڑتے ہیں، دوسرے وسیلے ہیں، وسیلے ہیں. مقدس کعبے کے پردے کو جا کے پکڑ کے دیکھیں انسان کیسے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ کو کہاں تک، اللہ ہمارے نزدیک کیا ہے، وسیلہ ہے کہ ہدف ہے. کعبے کے پردے کو جا کے پکڑ کے بعض لوگ دیکھیں، بعض نادان لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، مارتے ہیں دروازے پر، دیکھا ہے زیارت میں. یہ طریقہ نہیں ہے عزیزو، امام کی بارگاہ میں آنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. دروازے کو پیٹتے ہیں، کس لیے پیٹتے ہیں؟ آپ سو رہے ہیں، اٹھیں، یہ اٹھیں، میری آرزو کو پورا کریں. پھر احسان بھی جتاتے ہیں کہ آپ کو میں نے وسیلہ بنا دیا، یہی کیا کم کیا ہے میں نے. اتنی عظیم بارگاہ میں جائے انسان اور وہاں جا کے کیا مانگ کے لائے؟ یعنی کعبے کے پاس جائے، حجر اسود کے پاس جائے، حجر اسماعیل کے پاس جائے، مقام ابراہیم کے پاس جا کے کھڑا ہو اور وہاں جا کے کیا مانگے؟ یہی چند دنیا کی آرزو میں مانگ کے لائے، یہی شکم کا رزق مانگ کے لائے، یہی اولاد مانگ کے لائے. اتنی عظیم بارگاہ میں اتنی معمولی چیزیں مانگ کے لائے، بارگاہ حسینی میں جا کے کھڑا ہو، عظیم بارگاہ. امام حسین علیہ السلام کی زیارت جتنی تاکید ہوئی ہے، اگر جان کا خطرہ ہے تو حج آپ کے اوپر نہیں رہ جاتا، منع ہے حج کرنا، بعض وقت مکروہ بعض وقت حرام ہو جائے اگر جان کا خطرہ ہے، لیکن جان کے خطرہ ہوتے ہوئے بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے، فقہا کا یہ نظریہ ہے، مستحب ہے، پھر بھی مستحب ہے، کیا ہے، جانے دے کے کیا ہے. فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ جا کے کچھ مانگے لے کے وہاں سے چلے جاؤ، اپنی زندگی کی کچھ چیزیں نہیں، حسین ابن علی کی بارگاہ میں جا کے حسین ہی کو طلب کرو، حسین مل جائے. اللہ کی بارگاہ میں جا کے اللہ کو طلب کرو، پروردگارہ تو مل جائے. ما ذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك، دعا عرفہ. اے میرے پروردگار، اس نے کیا پایا، کیا پایا اس نے جس نے تجھے کھو دیا؟ اور اے میرے اللہ، اس نے کیا کھویا جس نے تجھ کو پا لیا؟ کچھ نہیں کھویا، کچھ نہیں کھویا اس نے، ساری دنیا لے کے بیٹھا ہوا ہے، ساری دنیا لے کے بیٹھا ہوا ہے. خدا اگر نہیں ملا تو کیا ملا ہے انسان کو؟ آخر میں صرف 2 میٹر زمین کے سوا کچھ نہیں بچے گا اس کے پاس، اس میں سب برابر ہیں. یہاں زمین کے اوپر جتنا فرق کرنا چاہے کر لیں، انسان جتنا چاہے اتنا فرق کر لیں زمین کے اوپر فقط، دیکھنا گوارا نہ کریں، کسی سے ملنا گوارا نہ کریں، کسی سے بات کرنا اپنی توہین سمجھیں، جو کچھ کرنا چاہیں کر لیں، لیکن زمین کے اوپر، زمین کے اندر سب برابر، وہاں پہ کوئی فرق نہیں. کیا پایا تھا اس نے؟ کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا؟ اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا؟ پروردگار، کیا کھویا اس نے؟ علی اکبر کو کھو دیا؟ کچھ نہیں کھویا. عباس کو کھو دیا؟ نہیں، میرے اللہ کچھ نہیں کھویا، تو ہے تو کچھ نہیں کھویا. ایک دن میں 72 لاشیں اٹھا کے لا کے مقتل میں رکھ دی، دنیا کی نظروں میں حسین نے سب کچھ کھو دیا، لیکن حسین کی نظروں میں حسین نے کچھ بھی نہیں کھویا. ابھی ابن مظاہر اب نہیں ہے، اب مسلم ابن اوسجا نہیں ہے، اب زہیر قین نہیں ہے، سب کھو گئے لیکن کچھ نہیں کھویا. کیوں؟ اس لیے کہ روز عاشور جیسے جیسے لمحہ گزرتا جا رہا ہے، روایت کہتی ہے کہ جیسے جیسے لمحہ گزرتا جا رہا تھا، حسین ابن علی کا چہرہ نکھرتا جا رہا تھا نور سے، اور آخر میں آ کے سجدے میں سر رکھ دیا، الہی راضیاً برزاق و تسلیماً لعمرک لا معبوداً سواک، پروردگار فقط تو، میرا آخر فقط تو ہے، اور تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں. لیکن اس آخری لمحے میں، اس آخری لمحے میں جب حسین ابن علی اپنے پروردگار سے گفتگو کر رہے ہیں، ادھر شمر خنجر لے کے آگے بڑھ رہا ہے، شمر امام حسین علیہ السلام کے گلے کے قریب ہو رہا ہے، ادھر زینب خیمے سے باہر نکل رہی ہیں. اے میرے بھیا، یہ بہن اس منظر کو کیسے دیکھے گی؟ یہ بہن جو 57 سال تک آپ کے ساتھ ساتھ رہی، 55 سال، زینب سے یہ منظر نہیں دیکھا جائے گا؟ وہ بہن جو ایک لمحے کے لیے اپنے بھائی کو چھوڑنا جس کو گوارا نہیں تھا، اب آج کے بعد زینب کو حسین نہیں ملے گا، اب زینب تنہا کوفہ و شام کی منزلیں طے کرنے کے لیے آمادہ ہو رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب.